اتوار 18 مارچ کا سیربین سننے والوں کو حسین عسکری کا سلام پہنچے۔ افغان صدر نے کہا کہ جنگ جیتنی نہیں بلکہ ختم کرنی ہے اور پاکستان مدد کرے، لیکن کیا صرف پاکستان کی مدد سے یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے؟
تو افغان جب تک وہ خود اس بات پہ قائل نہ ہو جائے کہ جنگ بند ہونی چاہیے، بیرونی طاقتوں کی اتنی بات مانتے نہیں ہیں۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد،
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان نے افغان حکومت کی طرف سے طالبان کو امن کی پیشکش کی بھرپور حمایت کی ہے اور اس سلسلے میں اسلام آباد کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تفصیل کے ساتھ عابد حسین۔
قومی سلامتی کے مشیر کے ترجمان کے مطابق، افغان صدر اشرف غنی کی پیشکش پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ نے کابل کا دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے افغان صدر اشرف غنی، چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور اپنے ہم منصب حنیف اتمار سے ملاقاتیں کیں۔ افغان صدر نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو افغانستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ اپنی ایک ٹویٹ میں اشرف غنی نے کہا کہ یہ دعوت ملکی سطح پر جامع مذاکرات کے آغاز کے لیے دی گئی ہے۔
امریکہ نے ایک بار پھر اعلیٰ ترین سطح پر پاکستان کو شدت پسندی کے خلاف مزید کاروائیاں کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ڈومور کا یہ تازہ مطالبہ وزیر اعظم پاکستان اور نائب امریکی صدر کی ایک ملاقات میں کیا گیا۔ تابندہ کوکب۔
خبر رسائی ادارے اے ایف پی کے مطابق وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی نائب صدر مائک پینس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام پہنچاتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی سے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کو ملک میں سرگرم طالبان حقانی نیٹ ورک اور دیگر شدت پسند گروہوں کی موجودگی کے حوالے سے مزید کاروائیاں کرنا ہوں گی۔ مائک پینس نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ اس معاملے میں امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے اور اسے ایسا کرنا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی امریکی نائب صدر سے ملاقات کی مزید تفصیلات تاحال واضح نہیں ہیں، لیکن پاکستانی ذرائع ابلاغ نے امریکی سرکاری ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ یہ ملاقات پاکستان کی درخواست پر امریکی نائب صدر کے گھر پر ہوئی۔
افغانستان کے ساتھ واقع پاکستان کی مومند ایجنسی میں شدت پسندوں کی فائرنگ سے پولیو ٹیم کے دو اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکاروں نے بتایا کہ ٹیم کے افراد ڈیوٹی کے بعد واپس جا رہے تھے کہ راستے میں موجود نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر دی۔ روسی فوج کا کہنا ہے کہ شام کے شہریوں کی مشرقی غوطہ میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں سے نقل مکانی جاری ہے۔ روسی فوج کے مطابق آج 120,000 سے زیادہ افراد نے نقل مکانی کی ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد میں نقل مکانی ایک ہفتے کے دوران بڑھ گئی جب سے حکومت حامی فورسز نے، جن کو ماسکو کی حمایت حاصل ہے، چند مزاحمتی علاقوں میں کارروائیاں تیز کیں۔ ان کارروائیوں کے دوران شدید بمباری بھی کی گئی ہے۔ شام کا موقف ہے کہ اس کی فورسز نے علاقے کے 80% پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ مبصرین کا کہنا ہے کہ حکومتی حملوں کے دوران 1,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک پناہ گاہ میں مقیم نقل مکانی کرنے والے احمد بدوی نے کہا،
لعنم زائد زائد،
وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھوکے ہیں۔ غوطہ کی عورتیں صحت مند تھیں لیکن اب وہ لاغر ہو گئی ہیں۔ اب وہ پیسوں کے لیے بھیک مانگ رہی ہیں۔ باغیوں کے پاس بہت پیسہ اور کھیت وغیرہ ہیں جن کی قیمت دسیوں لاکھ میں ہے۔ ان کا مقصد ملک کو تباہ کرنا ہے۔ ادھر ترک فوج اور اس کے شامی اتحادیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے شمالی شام کے شہر افرین کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ انہوں نے وہاں کرد ملیشیا کو 2 ماہ کی لڑائی کے بعد شکست دے دی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ بیشتر دہشت گرد پہلے ہی دم دبا کر بھاگ گئے ہیں۔ ہماری خصوصی فورسز اور فری سیرین آرمی بچے کھچے مزاحمت کاروں اور رہ جانے والے بوبی ٹریپ بموں کا صفایا کر رہی ہیں۔ افرین کے وسط میں اعتماد اور استحکام کی علامات لہرا رہی ہیں۔ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ میں ایک سرنگ کو تباہ کر دیا ہے جسے حماس نے حملے کرنے کے لیے تعمیر کیا تھا۔ یہ واقعہ خطے میں شروع ہونے والی حالیہ جھڑپوں کی کڑی ہے۔ سنیچر کو اسرائیلی فضائیہ نے فضائی حملے کیے تھے، جبکہ جمعرات کو اسرائیل کی پیٹرول فورس پر سڑک کنارے نصب بم کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ روس گزشتہ 10 سالوں کے دوران اعصاب شکن مادہ بناتا اور اس کا ذخیرہ کرتا رہا ہے۔ سبا ناز۔
بورس جانسن نے بی بی سی کو بتایا کہ ماسکو اس بات کی کھوج میں تھا کہ اس مادے کو نمایاں شخصیات کے قتل میں کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق بین الاقوامی ماہرین پیر کے روز برطانیہ آئیں گے اور اس مادے کا تجزیہ کریں گے جس سے سابق روسی ڈبل ایجنٹ اور ان کی صاحبزادی کو قتل کیا گیا تھا۔ لندن نے ان دعووں کو یکسر مسترد کر دیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ نرو ایجنٹ برطانیہ، سویڈن یا پھر چیک ریپبلک میں بنایا گیا ہوگا۔
روس کے باشندے الیکشنز میں ووٹ ڈال رہے ہیں جن کے نتیجے میں امکان ہے کہ صدر ولادیمیر پوتن چوتھی مرتبہ صدر منتخب ہو جائیں گے۔ ان انتخابات میں 10 کروڑ افراد اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل ہیں۔ بنگلہ دیش میں ایک صوفی کے مزار کے گدی نشین کو قتل کرنے کے جرم میں 7 افراد کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ اور جنوبی کوریا کے شہر پیونگ چینگ میں سرمائی اولمپکس کی اختتامی تقریب منعقد ہوئی، جس میں برطانوی سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
سیربین آپ بی بی سی لندن کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ ترکی کی افواج نے شام کے شمالی شہر افرین پر قبضہ کر لیا ہے۔ ترکی کو یہ کامیابی اپنے حلیف شامی باغیوں کی مدد سے ملی ہے۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند روز میں شیلنگ کے دوران 200 سے زیادہ شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل پروگرام میں ذرا دیر کے بعد۔ پہلے رخ کرتے ہیں افغانستان کا، جہاں صدر اشرف غنی نے پاکستانی وزیر اعظم کو افغانستان کے دورے کی دعوت دیتے ہوئے ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھنے اور امن کے حصول کی مشترکہ کوششوں کی پیشکش کی ہے۔ افغان صدر کا کہنا تھا کہ ماضی کا قیدی بنے رہنے کے بجائے اس سوچ کے ساتھ اپنا مستقبل محفوظ کرنا چاہیے کہ جنگ صرف جیتنی نہیں بلکہ اسے ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کو افغانستان کی مدد کرنی چاہیے۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنگجوا کے افغانستان کے دورے پر افغان صدر نے یہ باتیں ان سے ملاقات کے دوران کہیں۔ کابل سے ہمارے نامہ نگار سعید انور کی رپورٹ۔
پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر جنرل ناصر خان جنگجوا نے اپنے کابل کے دورے کے دوران افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی، افغان صدر کے قومی سلامتی کونسل کے مشیر حنیف اتمر، افغان حکومت کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سمیت دیگر افغان حکام سے علیحدہ ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات اور علاقے میں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جد و جہد کے بارے میں بات چیت کیے ہیں۔ افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر کے ساتھ ملاقات میں پاکستان کے وزیر اعظم کو افغانستان کے دورے کی دعوت دی۔ انہوں نے پاکستانی حکام کو ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھنے اور مل کر امن کے حصول کی مشترکہ کوششوں کی پیشکش کی۔ افغان صدر کے نائب ترجمان دوا خان میناپال اس ملاقات کی تفصیل بتاتے ہیں۔ اس ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف مؤثر جد و جہد اور علاقائی کوآپریشن پر بات چیت ہوئی۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے افغان امن کوششوں کی حمایت کی اور پاکستان کے ساتھ حکومتی سطح پر بات چیت کا خیر مقدم کیا، اور کابل پروسیس کانفرنس کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان حکومتی سطح پر بات چیت کرنے کی نیت سے افغان صدر نے پاکستان کے وزیر اعظم کو افغانستان آنے کی دعوت دی۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر اپنے افغان ہم منصب حنیف اتمر کے دعوت پر افغانستان کے دورے پر آئے تھے۔ افغان صدر کے قومی سلامتی کے مشیر نے ناصر خان جنگجوا کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا مستقبل ایک ہے اور دونوں ممالک کو مشترکہ مفادات پر کام کرنا چاہیے۔ پاکستانی وفد کے اس دورے کے دوران دونوں ممالک کے حکام نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ مستقبل کے لیے مل کر کام کریں گے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
افغان صدر کا ایک مرتبہ پھر پاکستان کے بارے میں مثبت بیان اور پاکستان سے مدد کی درخواست۔ میں نے اسی بارے میں بات کی خطے کے امور کے ماہر بریگیڈیئر سعد محمد سے، جو کابل میں پاکستان کے ملٹری اتاشی بھی رہ چکے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا اگر پاکستان افغانستان کی مدد کرنا چاہے بھی تو اس کے راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں۔
دیکھیں جی، یہ اگر آپ اس کو تاریخی پس منظر میں اس کو دیکھیں تو جو افغان گروہ ہیں جو آپس میں متصادم ہوتے ہیں وہ اتنی آسانی سے بیرونی طاقتوں کی بات مانتے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کو میں پیچھے لے جاؤں کہ جب جو سوویت یونین کے انخلاف افغانستان کے بعد ہوا اور اس کے بعد نجیب اللہ کا سقوط ہوا وہاں پر، اور افغانستان میں ایک جنگ چھڑ گئی خانہ جنگی مجاہدین کے آپس میں، اس میں پاکستان نے پشاور اکارڈ کرائے وہ کامیاب نہیں ہوئے، اسلام آباد اکارڈ ہوئے وہ کامیاب نہیں ہوئے، ان کو خانہ کعبہ لے کے گئے، وہاں سے ان سے قسمیں لیں اور پھر بھی واپس جا کے جنگ میں ملوث ہو گئے۔ تو افغان کو راضی کرنا جب تک وہ خود اس بات پہ قائل نہ ہو جائے کہ جنگ بند ہونی چاہیے، وہ بیرونی طاقتوں کی اتنی بات مانتے نہیں ہیں۔ تو پاکستان کوشش کر رہا ہے، پاکستان ایک حد سے زیادہ اگر کوشش کرے گا تو یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کچھ ان کے جو لیڈران ہیں وہ منتقل ہو گئے افغانستان میں، اگر یہ سارے منتقل ہو جائیں تو پاکستان کا تو بالکل اثر رسوخ ختم ہو جائے گا، بلکہ پاکستان کے ساتھ کشیدگی پیدا ہو جائے گی، اور پاکستان نے اگر کوئی ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے ہیں تو اس میں بہت مشکلات پاکستان کے لیے پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو پاکستان میرے خیال میں وہ اتنا زیادہ فشار نہیں ڈالنا چاہتا ہے جس سے رد عمل جو ہے وہ بالکل منفی ہو جائے اور پاکستان کا جو رہا اثر رسوخ ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔
اچھا صاحب، یہ تاثر کس حد تک درست ہے کہ افغان صدر اشرف غنی تو ہمیشہ آگے بڑھ کر پہل کر کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن افغان حکومت کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں جو اس کوشش کو ناکام بنا دیتے ہیں، یہ تاثر کہاں؟
بالکل آپ نے صحیح اشارہ کیا ہے، اس پورے جنگ کے جو ہیں لوگ استفادہ کر رہے ہیں وہ صرف افغان حکومت کے افغان حکومت میں نہیں ہے، جو مزاحمت کی تحریک ہے اس کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اس پورے جو جنگ ہے وہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہی عالیشان زندگی گزار رہے ہیں، باقی جو ان کے لیڈران ہیں وہ بھی بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں، کچھ پاکستان کے اندر بھی ایسے عناصر موجود ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن نہ آئے، وہ بھی اس جنگ سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو جس کو انگریزی میں بینیفیشریز آف اسٹیٹس کو کہتے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں، وہ پاکستان کے اندر بھی ہیں، افغانستان کے اندر بھی ہیں، اور بذات خود جو تحریک ہے مزاحمتی اس کے اندر بھی موجود ہیں۔ لیکن اسے قطع نظر ان تمام مشکلات کے باوجود امن کی طرف کوشش جو ہے نا وہ اس سے رکنی نہیں چاہیے، اور بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونا چاہیے، اور افغانستان میں جنگ ابھی بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہے۔
اچھا شاہ صاحب، ایک بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان کی جو یہ جو ایک تشویش ہے کہ بھارتی انڈین جو اثر و رسوخ ہے وہ افغانستان کے اندر بہت زیادہ نہ ہو جائے، تو ایک طرح کا جو پاکستان جب مدد کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کی یہ تشویش خود پاکستان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟
بالکل، جیسے میں نے کہا تھا کہ جو کچھ لوگ کچھ عناصر پاکستان میں بھی ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر امن آئے، کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر موجودہ جو انتظامیہ ہے اس میں ایسے کچھ لوگ موجود ہیں جو ہند کے بہت قریب ہیں، اور اگر یہ پاکستان کے مخالف استعمال ہو سکتے ہیں اور پاکستان کو ایک دو طرفہ جنگ جو ہے وہ مسلط کی جا سکتی ہے پاکستان میں، پاکستان کو پہلے بھی یہ تشویش ہے کہ جو تحریک طالبان ہیں یا جو بلوچ مزاحمت کار ہیں وہ ہند کی جو استخباراتی ادارے ہیں وہاں سے ان کے رابطے میں ہیں اور ان کو پیسے بھی دیتے ہیں اور امداد بھی کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس سے افغانستان کے اندر جو پاکستان کے طرفدار بھی ہو سکتے ہیں ان کو بھی اس بات سے گلہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کی فارن پالیسی یا جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اوپر یہ حاوی ہونے کو کوشش کرتا ہے یا پاکستان اس کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں اگر میری اپنی نظر یہ ہے کہ جو ہند کے وہاں پر اثر رسوخ ہے وہ تھوڑا سا مبالغہ ہے اس میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں وہاں کا جو میرا تجربہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں تو اس سے ہند کا جو اثر رسوخ ہے وہ کم ہو سکتا ہے، اگر ہم اس میں کشیدگی رکھیں گے اور اس طرح افغانستان میں جنگ رہے گی تو وہ ہند کے زیادہ قریب جائے گا۔
یہ تھے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد۔ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اور افغان صدر کا یہ تازہ بیان کہ ان کے ملک میں جاری جنگ کو صرف جیتنا ہی نہیں بلکہ ختم کرنا ہے، انہوں نے اس سلسلے میں پاکستان سے مدد کی درخواست کی ہے۔ میں نے اسی ضمن میں افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی سمیع یوسف زئی سے پوچھا کہ وہ افغان صدر کے بیان کے وقت یا ٹائمنگ کو کیسے دیکھتے ہیں۔
میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب، اشرف غنی کا اور افغانستان کی حکومت کا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان پر عالمی دباؤ بالخصوص امریکہ کی طرف سے کافی بڑھ رہی ہے، اور ہمیشہ افغانستان میں جو لوگ ہیں، چاہے افغان پریزیڈنٹ کرزئی صاحب تھا یا موجودہ پریزیڈنٹ غنی صاحب، ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ ہی ایک ایسا قوت ہے جو پاکستان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ طالبان کے بابت اور پاکستان کے اندر افغان طالبان کی موجودگی ان کو وہاں سے نکالنے، حقانی نیٹورک کے لوگوں کو مذاکرات کی طرف یا افغان طالبان کو مذاکرات کی طرف لانے میں ایک کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اسی وجہ سے جو اشرف غنی صاحب جو شخصیت جو ہے نا، وہ بڑا عجیب قسم کا ہے کہ وہ کبھی کبھی وہ بڑی سخت ہو جاتا ہے حکومت میں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بھی، اور اشرف غنی صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک دن میں یہ مسئلے حل کرے۔ اسی وجہ سے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان میں بھی ان کو اچھا رسپانس ملا، لیکن وہ زیادہ صبر نہ کر سکے۔
اچھا سمیع، اگر یہ فرض کر لیں کہ افغانستان اور پاکستان دونوں یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، دونوں کے تعلقات آپس میں اچھے ہو جائیں، تو اگر یہ دونوں چاہتے ہیں تو پھر بات کیوں نہیں آگے بڑھ سکتی؟
اس کے اندر کافی مسئلے ہیں، پاکستان کا اپنا ایک پرسپیکٹو ہے، اپنا ایک نقطۂ نظر ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ افغان حکومت کا جو ڈیمانڈ ہے کہ افغان طالبان کے خلاف اقدامات کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے یا افغان حکومت کے حوالے کیا جائے، یہ ظاہر بات ہے پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، باہر سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے اوپر پاکستان کا اثر رسوخ ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ طالبان کو مکمل طور پر ختم کر سکے، اور نہ ہی یہ افغان طالبان کا جو انسرجنسی ہے وہ ٹوٹل 100% باہر سے، افغانستان کے اندر اسے انسرجنسی کے روٹ ہے۔ دوسری طرف اگر تعلقات بہتر بنانا ہے تو پاکستان کا بھی اسی طرح ایک ڈیمانڈ ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو ایلیمنٹس افغانستان میں ان کو ختم کر۔ تو میرے خیال میں اگر افغانستان اور پاکستان دونوں کے تعلقات بہتر بھی ہو جائے، مجھے لگتا نہیں کہ یہ جو طالبان کی انسرجنسی ہے وہ طالبان کو شکست دے دے یا طالبان کو مکمل ختم کر دے۔ ہو سکتا ہے کچھ حد تک طالبان کو کمزور کر سکے، لیکن طالبان کا خاتمہ شاید اتنا آسان نہ ہو کہ اگر امریکہ اور نیٹو سارے افواج اپنی موجودگی میں اس کو نہیں ختم کر سکتے، وار اینڈ ٹیرر کا طالبان پاکستان بھی کا حصہ تھا، اس وقت بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو جب تک طالبان ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے نہ آ جائے، ملیٹریلی چاہے امریکہ ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، یہ سارے اکٹھے ایک میز پہ آ جائے، ایک پلیٹ فارم بنائے، پھر بھی ناممکن ہے کہ طالبان کو۔
اچھا سمیع، اچھا اگر جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر افغانستان اور پاکستان چاہیں بھی تو ان کے ہاتھ سے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ معاملہ حل ہو سکے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سارے مسئلے کا حل جو ہے وہ ایک ریجنل سلوشن، ایک ریجنل حل نکل سکتا ہے، یعنی جو خطے کے ممالک ہیں دوسرے۔ پچھلے دنوں کچھ مہینے پہلے روس نے بھی ثالثی کی پیشکش کی تھی، تو اگر ایک پورے خطے کے تمام ممالک مل کر ایک حل نکالنا چاہیں تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟
میرے خیال میں اس مسئلے کا حل خطے کی بھی ہے اور انٹرنیشنل بھی ہے۔ اسی وجہ سے طالبان کو ذہن میں یہ ہے کہ چونکہ طالبان کی حکومت کو امریکہ نے گرایا تھا، اور اس وقت اگر وہ طالبان امریکہ سے مذاکرات کرے، وہ ایک روٹ میپ دے، پھر پاکستان اور افغانستان اور جو افغانستان کے ریجنل ممالک ہے، جو افغانستان کی حکومت ہے، ان کو ایک خط و خال دے دے کہ ان خط و خال کے مطابق طالبان کو سیٹلمنٹ دیا جائے، حکومت کا حساب بنایا جائے، اور کہ باری حکومت بنایا جائے، اس کے بعد امریکہ کی گارنٹی کے بعد شاید سیٹلمنٹ کا پاسبلٹیز ہو۔ ادروائز اگر افغان حکومت اپنی طرف سے مذاکرات کرے، پھر افغان حکومت کے اندر جو ایلیمنٹس ہے، جو شمالی اتحاد کے ایلیمنٹس ہے، وہ نہیں مانیں گے، پھر دوستم اپنی طرف سے، ازبکستان اپنی طرف سے، تاجکستان کا اپنا کنسرن ہوگا۔ لیکن اگر ریجنل ممالک اور پلس امریکہ اور نیٹو ممالک ایک مشترکہ طور پر ایک لائحہ عمل یا میکانزم بنا دے طالبان کے لیے، اس صورت میں طالبان بھی خوش ہوں گے، ان کو ایک گارنٹور مل جائیں گے، اور جو افغانستان کے اندر جو ایلیمنٹس ہے، جو افغانستان کے ہمسائے ممالک ہے، جو شاید خوش نہ ہو، لیکن امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے بھرپور سپورٹ اور پریشر سے شاید وہ اپنی جو ان کے جو تھوڑے سے کنسرن ہوں گے یا آبجیکشن ہوں گے، ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف افغان حکومت اور پاکستان مل کر مسئلے کو حل کر سکتی ہے۔
یہ تھے افغان امور کے ماہر سمیع یوسف زئی. اور افغان صدر اشرف غنی کا یہ بیان کہ ہمیں یہ جنگ جیتنی نہیں بلکہ ختم کرنی ہے, اس وقت ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی شہ سرخی بھی ہے. ادھر امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ پاکستان کو طالبان اور دیگر شدت پسندوں کے خلاف مزید اقدامات کرنے ہوں گے. امریکی نائب صدر نے یہ بات پاکستانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کے دوران کہی. مسٹر مائک پینس نے پاکستان پر زور دیا کہ پاکستان اس سلسلے میں امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے. پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ ملاقات پاکستان کی درخواست پر امریکی نائب صدر کے گھر پر ہوئی. نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ.
امریکی نائب صدر مائک پینس نے واشنگٹن میں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے قریب آدھے گھنٹے تک ملاقات کی. اس ملاقات کے دوران مائک پینس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ پیغام دہرایا کہ پاکستان کو افغان طالبان, حقانی نیٹ ورک اور دیگر شدت پسند گروہوں کے خلاف لازماً مزید اقدامات کرنے ہوں گے. وائٹ ہاؤس نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ امریکی نائب صدر نے صدر ٹرمپ کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا کی حکومت پاکستان کو اس کے ملک میں سرگرم طالبان, حقانی نیٹورک اور دیگر شدت پسند گروہوں کی موجودگی کے حوالے سے مزید کاروائیاں کرنا ہوں گی. بیان میں کہا گیا ہے کہ مائک پینس نے واضح کیا کہ امریکہ ان دہشت گردوں کے خلاف کاروائی جاری رکھے گا جو امریکہ کے لیے خطرہ ہیں. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نجی دورے پر امریکہ پہنچے ہیں, اور پاکستانی ذرائع ابلاغ کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے امریکی نائب صدر سے ملاقات کی درخواست کی تھی. دونوں رہنماؤں نے ملاقات کے دوران افغانستان پر اپنے نقطہ نظر کی وضاحت بھی کی. پاکستانی ذرائع ابلاغ میں کہا گیا ہے کہ امریکی نائب صدر اور پاکستانی وزیر اعظم کی ملاقات کے بعد امریکی اہلکاروں نے صحافیوں سے ایک بریفنگ میں یہ دھمکی بھی دہرائی ہے کہ اگر پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتا تو ٹرمپ انتظامیہ یک طرفہ طور پر اقدامات اٹھانے کے لیے تیار ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف ناکافی کارروائیاں کرنے پر پاکستان کو دی جانے والی قریب 1.5 ارب ڈالر کی سیکیورٹی اور فوجی امداد روک دی ہیں. پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکہ اپنی ناکامی کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے. سلیم رضوی, نیو یارک.
اور اب ذکر شام کی صورتحال کا, جہاں ترکی کی افواج نے اپنے حلیف شامی باغیوں کی مدد سے شمالی شہر افرین پر قبضہ کر لیا ہے. امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند دن میں شیلنگ کے دوران 200 سے زیادہ شہری ہلاک ہوئے ہیں. ترکی کی جانب سے شہریوں کو نشانہ بنانے کے الزام کی تردید کی گئی ہے. لڑائی کے دوران 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد افرین سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں. دوسری جانب شام کے علاقے مشرقی غوطہ میں سرکاری افواج کے حملوں میں ایک بار پھر شدت آئی ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ 4 ہفتوں سے جاری لڑائی میں کم از کم 1,000 شہری ہلاک ہو چکے ہیں. شام کی صورتحال سے متعلق بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے ناجز ظفر سے.
ترکی نے باغی شامی فوج فری سیرین آرمی کی مدد سے شام کے شمالی شہر افرین پر قبضہ حاصل کر لیا ہے. یہ قبضہ 2 ماہ تک علاقے میں موجود کرد ملیشیا کے خلاف لڑائی کے بعد حاصل کیا گیا ہے. ترکی کے صدر طیب اردوغان نے اعلان کیا ہے کہ افرین میں اب ترکی کا پرچم لہرا رہا ہے, اور ترکی کی خصوصی افواج لڑائی جیتنے کے بعد آخری مراحل کا آپریشن کر رہی ہیں. اطلاعات کے مطابق علاقے میں لڑائی اب بھی جاری ہے. 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد گزشتہ چند دن میں افرین سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ان میں سے زیادہ تر نے جنوب میں شامی حکومت کے زیر قبضہ علاقوں کی طرف رخ کیا ہے. طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ وائی پی جی ملیشیا کے اراکین ان افراد کے ساتھ ہی علاقے سے نکل گئے ہیں.
بہت سے دہشت گرد دم دبا کر پہلے ہی علاقے سے بھاگ گئے ہیں. ہماری خصوصی افواج اور فری سیرین آرمی بچی کچی مزاحمت اور بارودی مواد کا صفایا کر رہے ہیں. افرین کے مرکز میں دہشت گردوں کے چیتروں کی جگہ اب استحکام اور بھروسے کی علامت یعنی ہمارے پرچم لہرا رہے ہیں.
علاقے میں موجود بی بی سی کے نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا ترکی افواج وائی پی جی ملیشیا کے تعاقب میں شام کے دوسرے علاقوں کا رخ کریں گی یا نہیں. اطلاعات کے مطابق شام کے علاقے افرین میں ترکی کے فضائی حملوں میں متعدد عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں. یہ شہری افرین سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے تھے. کردش میڈیا کا کہنا ہے کہ جمعے کی رات درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے, جبکہ برطانیہ میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم سیرین آبزرویٹری نے سنیچر کو بھی مزید ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن کی ترجمان روینا شامڈسانی کا کہنا ہے کہ حملوں کے دوران علاقہ چھوڑنے کی کوشش شہریوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوئی.
We have received reports that only those civilians who have contacts within the Kurdish authority or the Kurdish armed forces.
Hame ittalaat mili hain ki wahi shahri ilaqa chhod sakte hain jinke kurd hukam ya kurd fauj mein taluqat the, lekin unhein bhi intihai dushwari ka samna karna pada. Unhein sarkari check posts tak pahunchne ke liye bombari aur barudi mawad ke dhamakon se guzarna tha. Check posts se bhi wo rishwat dekar nikle.
دوسری جانب ترکی نے شام کے علاقے افرین میں عام شہریوں اور ہسپتال کو نشانہ بنانے کی تردید کی ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ اس نے گزشتہ 2 ماہ سے جاری آپریشن میں عام شہریوں کو نقصان نہیں پہنچایا. خیال رہے کہ ترکی وائی پی جی ملیشیا کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے اور اس کے مطابق ان کا تعلق کردستان ورکرز پارٹی سے ہے جو ترکی میں خانہ جنگی کی ذمہ دار سمجھی جاتی ہے. ادھر شام کے علاقے مشرقی غوطہ میں سرکاری افواج کے حملوں میں ایک بار پھر شدت آئی ہے. سرکاری ٹی وی کے مطابق باغیوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہرستہ کا ضلع خالی کر دیں. ہرستہ ان اضلاع میں سے ہے جہاں باغی بچی کھچی مزاحمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. شام میں حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مشرقی غوطہ کے 80% علاقے پر قبضہ حاصل کر لیا ہے.
ناظر، نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازش سفر نے پیش کیا. سیربین، آپ بی بی سی لندن سے سن رہے ہیں.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس، کیمرا، ایکشن.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں. کہ میں ہوں ہیرو
تیرا. باکس آفس کا بادشاہ کون؟ فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں اور اس کو بھلا سکیں.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
کھیلوں کی خبریں نازیہ گلزار کے ساتھ.
پاکستان سپر لیگ کے پلے آف مرحلے میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ کراچی کنگز سے ہوگا. میچ پاکستانی وقت کے مطابق آج رات 9 بجے دبئی میں شروع ہوگا. جیتنے والی ٹیم براہ راست فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی، جبکہ ہارنے والی ٹیم 20 مارچ کو پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان ہونے والے میچ کی فاتح ٹیم سے کھیلے گی. پوائنٹس ٹیبل پر اسلام آباد یونائیٹڈ 14 پوائنٹس کے ساتھ پہلے، کراچی کنگز 11 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے، جبکہ 10 پوائنٹس کے ساتھ پشاور زلمی کا نمبر تیسرا ہے. آئی سی سی ویمن چیمپئن شپ کے تیسرے ایک روزہ کرکٹ میچ میں آسٹریلیا نے انڈیا کے خلاف 97 رن سے کامیابی حاصل کر لی ہے. انڈیا کے شہر وڈودرا میں کھیلے جانے والے میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں پر 332 رنز بنائے. جواب میں انڈیا کی ٹیم 44 اوور میں 235 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. ٹینس میں بی این پی پاریبا کے فائنل مقابلے آج ہو رہے ہیں. مردوں کے سنگل مقابلوں میں دفاعی چیمپئن روجر فیڈرر کا سامنا ارجنٹینا سے تعلق رکھنے والے عالمی نمبر 8 جان مارٹن ڈیل پوٹرو سے ہوگا. روجر نے سیمی فائنل میں کروشیا کے بورنا چارج کو 5-7، 6-4 اور 6-4 سے ہرایا تھا، جبکہ ڈیل پوٹرو نے سیمی فائنل میں ملاوش رونش کو 6-2 اور 6-3 سے شکست سے 2-4 کیا. اسی ایونٹ میں خواتین مقابلوں کا فائنل ورلڈ رینکنگ میں 44ویں نمبر پر موجود انسیڈڈ پلیئر نومی اوساکا اور روس کی ڈاریا کے ساتھ کینا کے درمیان کھیلا جائے گا. پیونگ چینگ میں ہونے والی پہلی سرمائی اولمپکس میں برطانیہ نے سونے کا تمغہ جیت لیا ہے. مینا فٹس پیٹرک نے اپنے گائیڈ کے ہمراہ ڈاؤن ہل مقابلوں میں یہ تمغہ جیتا ہے، جو مجموعی طور پر برطانیہ کا دوسرا گولڈ میڈل ہے. باکسنگ میں ناردرن آئرلینڈ کے مائیکل کونلن نے محض 4 منٹس کی فائٹ کے بعد انگری کے ڈیوڈ برنا کو ہرا کر 6ویں پروفیشنل فائٹ جیت لی ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کی نازیہ گلزار نے. پاکستان میں سینٹ کے نو منتخب چیئرمین صادق سنجرانی نے اپنی کامیابی میں اسٹیبلشمنٹ کے کسی کردار کو کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان سے آزاد حیثیت میں کامیاب ہونے والے سینیٹرز کسی بھی پارٹی میں شامل نہیں ہوں گے. اور سامعین کی رائے اور مشوروں پر مبنی ہفتے وار فیچر آپ کا خط ملا، یہ سب سیربین میں آنے کو ہے. لیکن اس وقت پروگرام کے نصف پر خبروں کا خلاصہ سنیے عبداللہ فاروقی سے.
پاکستان نے افغان حکومت کی طرف سے طالبان کو امن کی پیشکش کی بھرپور حمایت کی ہے اور اس سلسلے میں اسلام آباد کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ شام کے ایوان صدر کے مطابق صدر بشار الاسد نے دمشق کے قریب مشرقی غوطہ کا دورہ کیا ہے جہاں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں شدید لڑائی جاری تھی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ میں ایک سرنگ کو تباہ کر دیا ہے جسے حماس نے حملے کرنے کے لیے تعمیر کیا تھا۔ روس کے باشندے الیکشنز میں ووٹ ڈال رہے ہیں جن کے نتیجے میں امکان ہے کہ صدر ولادیمیر پوتن چوتھی مرتبہ صدر منتخب ہو جائیں گے۔ بنگلہ دیش میں صوفی کے مزار کے گدی نشین کو قتل کرنے کے جرم میں جمعیت المجاہدین بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے 7 افراد کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ اور جنوبی کوریا کے شہر پیانگ چینگ میں سرمائی اولمپکس کی اختتامی تقریب میں برطانوی سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے عبداللہ فاروقی۔ سیربینا بی بی سی لندن کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نے اپنی کامیابی میں اسٹیبلشمنٹ کے کسی کردار کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان سے آزاد حیثیت میں کامیاب ہونے والے سینیٹر کسی بھی پارٹی میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ بات انہوں نے سینٹ کے چیئرمین منتخب ہونے کے بعد پہلی مرتبہ کوئٹہ پہنچنے پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹے سے محمد قاسم۔
میر صادق سنجرانی سینیٹر بننے سے قبل سیاسی حوالے سے ایک غیر معروف شخصیت تھے۔ وہ پہلی مرتبہ بلوچستان میں سال کے اوائل میں اس تبدیلی کے نتیجے میں سینیٹر بنے جو یہاں نواز لیگ کی قیادت میں قائم مخلوط حکومت کے خاتمے کے نتیجے میں آئی۔ اپنی رہائش گاہ پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے چیئرمین سینیٹ کی حیثیت سے اپنے انتخاب کو ایک اعزاز قرار دیا
کہ مجھے پہلی دفعہ یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں بلوچستان سے چیئرمین منتخب ہوا ہوں، بلکہ پورے بلوچستان کے لیے ہے۔
خیال رہے کہ نواز لیگ کی قیادت میں قائم مخلوط حکومت کے خاتمے کے نتیجے میں صادق سنجرانی سمیت 6 سینیٹر پہلی مرتبہ بلوچستان سے آزاد حیثیت سے کامیاب ہوئے تھے۔ نواز لیگ اور اس کی قوم پرست اتحادی جماعتوں نے اسے اسٹیبلشمنٹ کی ایک سازش قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا مقصد سینٹ میں نون لیگ کی اکثریت کا راستہ روکنا تھا۔ تاہم صادق سنجرانی آزاد حیثیت سے سینیٹروں اور اپنی چیئرمین سینٹ کی حیثیت سے کامیابی میں اسٹیبلشمنٹ کے کسی کردار کے الزام کو مسترد کیا۔
اسٹیبلشمنٹ یا کسی پہ الزام لگانا یہ تو سیاست ہے، وہ سیاست کر رہے ہیں بیسکلی، لیکن اس طرح شفاف انتخاب ہوا، سینٹ کے تمام اراکین نے ووٹ دیے سب کے سامنے، تو اس میں کون سی کسی کی یاد تھی۔
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آزاد حیثیت سے کامیاب ہونے والے سینیٹر کسی بھی جماعت میں شامل نہیں ہوں گے۔
اور ہم 6 کے 6 آزاد ہیں، آزاد رہیں گے انشاءاللہ، اور ہم کسی پارٹی کو جوائن نہیں کر رہے ہیں۔
محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب سنیے ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات، جو ہر اتوار کو وسعت اللہ خان پیش کرتے ہیں۔
5 روز پہلے میں نے معروف برطانوی سیاستدان اسٹیفن ہاکنگ کے انتقال کی خبر ایک ٹی وی چینل کے نیوز بلٹن میں سنی، تو مجھے نیوز اینکر پہ اس لیے غصہ نہیں آیا کیونکہ اسے بھی یقین نہیں ہوگا کہ سیاستدان کے علاوہ کسی سائنسدان کی موت بھی نیوز ہیڈ لائن ہو سکتی ہے۔ لہذا اس نے اپنے تئیں تصحیح کر کے سائنسدان کی جگہ سیاستدان پڑھ دیا ہوگا۔ لیکن اسی روز کراچی پریس کلب میں ایک نوجوان صحافی نے اسٹیفن ہاکنگ کی زندگی کو ایک جملے میں سمو کے طوطے اڑا دیے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ خدا کا منکر تھا، اس لیے اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا، ایک انگلی بھی نہ ہلا سکتا تھا، زندگی بھر ویل چیئر پہ رہا۔ میں نے پوچھا، علامہ خادم حسین رضوی ویل چیئر پہ کیوں ہیں؟ کہنے لگا، میں ملحد اسٹیفن ہاکنگ کی بات کر رہا ہوں۔ خود اسٹیفن ہاکنگ کو بھی اپنے یا اپنے طبیعتی و فلکیاتی کام کی پذیرائی کے بارے میں کبھی کوئی خوش فہمی نہیں رہی۔ 30 برس قبل شائع ہونے والی پہلی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم نے اگرچہ ہاکنگ کو عالمی پاپولر کلچر کا حصہ بنا کے اہل جستجو کے ذوق علم کو مہمیز بھی کیا، مگر 1 کروڑ سے زائد کاپیاں بکنے کے بعد بھی ایک ناقد کی یہ رائے کتاب سے بھی زیادہ مقبول ہوئی کہ اے بریف ہسٹری آف ٹائم سب سے مقبول سائنسی تصنیف ہونے کے باوجود سب سے کم پڑھی اور سمجھی جانے والی کتاب ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستانی سوشل میڈیا پہ اسٹیفن ہاکنگ کا تذکرہ خوب رہا اور نیوز چینلز نے 5ویں 6ویں 7ویں ہیڈ لائن میں صحیح مگر انتقال کی خبر کو جگہ ضرور دی۔ حتیٰ کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی جانب سے تعزیت کا پیغام بھی جاری ہوا۔ میری خوشی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ایک ایسا سماج جس میں سوال کرنے کی جبلت کو بھی فکری و نظریاتی زنجیروں میں باندھ کے رکھنے کا چلن ہو، بچوں میں تجزیہ کاری کی صلاحیت ابھارنے کی بجائے رٹاؤ اور حکومت کرو کا زور ہو، کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے سے زیادہ کون سی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے پہ علماء کی توانائی صرف ہو، ریاست کو جو بحث ادب زبان کلچر عقیدہ ناپسند ہو اسے پسند کرنا تخریب کاری و غداری کے حاشیے میں لا سکتا ہو، اور ایک ایسا سماج جہاں ملالہ اور ڈاکٹر سلام کا نام بھی دھڑلے سے لینا کسی بھی جانب کے غیظ و غضب کو اپنی طرف موڑنے جیسا ہو، جہاں بلیک ڈکشنری بلیک ہول تھیری سے زیادہ اہم ہو، وہاں سٹیفن ہاکنگ کا بعد از مرگ تذکرہ چند گھنٹے کے لیے ہی صحیح مگر ہوا تو۔ اگر کوئی پوچھے کہ وہ کون سی چند خواہشات ہیں جو میں زندگی میں پوری ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں، اب تو بس یہ چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے کسی صفحے اول کے سیاستدان جرنیل یا جج کی ایسی تصویر دیکھ لوں جس میں وہ مطالعہ کر رہا ہو، نواز شریف کی میز کے پیچھے کتابوں کا شیلف دیکھ لوں، شہباز شریف سے حبیب جالب کی نظم دستور کے علاوہ کوئی دوسری نظم بھی سن لوں، نواز شریف کے تذکرے کے علاوہ کسی مشہور کلاسیکی یا ہم عصر ادیب فلسفی یا سائنسداں کا قول بھی عمران خان کے لبوں سے جھڑتے دیکھ لوں، آصف زرداری اگر ایک شعر بھی مکمل اور وزن میں پڑھ دیں تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مروں، مولانا فضل الرحمان کی کوئی علمی تصنیف خرید سکوں، اور سراج الحق سے یہ سوال کرنے کی جرت کر پاؤں کہ آپ کو مولانا مودودی کا تمام علمی کام پڑھنے کا کبھی موقع ملا، کیا یہ بہت زیادہ اور جان لیوا مطالبات تو نہیں؟
وسعت اللہ خان کا ریڈیو کالم بات سے بات، اور اب سنیے سامعین کی رائے اور مشوروں پر مبنی فیچر آپ کا خط ملا، ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار کی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ کوئٹہ سے سیما سراب لکھتی ہیں، موسم بہار کی آمد آمد ہے لیکن دنیا بھر کا میڈیا لڑائی مار کٹائی قتل و غارت اور نفسہ نفسی کی خبریں نشر کر رہا ہے، کیا قدرت کے عطا کردہ اس عظیم تحفے یعنی موسم بہار کی کسی کو بھی پرواہ نہیں؟
گویا ہم بیابا میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے۔
کہتے ہیں کہ وقت آنے پر پھول تو میدان جنگ میں بھی کھل اٹھتے ہیں۔
جی ہاں، بہار کا راستہ کون روک سکتا ہے؟ آپ تو پہاڑی علاقوں میں رہتی ہیں سیما صاحبہ، برف پگھلنے کے بعد جب تازہ گھاس نمودار ہوتی ہے تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟
ٹالسٹائی نے اس منظر کو کس خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔
ہاں، ہم کل ہی تو وہ حصہ دیکھ رہے تھے ان کے ناول میں۔
تو کیوں نہ سامعین کو بھی ایک جھلک دکھا دی جائے؟
جی ہاں، اپنے معروف ناول اینا کرینینا میں وہ منجمد موسم کے بعد آمد بہار کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں۔ برف کی اتنی سخت تہ جمی ہوئی تھی کہ راستے گم ہو گئے تھے اور گاڑیاں بھٹک رہی تھیں، لیکن ایسٹر کے بعد گرم ہوا کے خوشگوار جھونکے چلنے لگے، بادل اڑنے لگے اور تین روز تک گرم پانی کی بارش ہوئی، پھر ہوا کا زور ذرا کم ہوا اور گہری سرمئی دھند چھا گئی جس نے گویا فطرت میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو ڈھانپ لیا۔ کوہرے کے نیچے پگھلی برف کا پانی بہ نکلا، جمی ہوئی برف تڑخی اور ٹوٹ کر بہ چلی، گدلے اور جھاگ دیتے ہوئے دھاروں نے زور پکڑ لیا۔ اگلے اتوار کو کوہرا چھٹ گیا، بادل اڑ گئے اور یہاں وہاں صرف ان کے گالے رہ گئے، اور اصل بہار نمودار ہو گئی۔ زمین لمبے لمبے گرم سانس لے کر بیدار ہوئی، پرانی گھاس ہری ہو گئی اور نئی گھاس کی کونپلیں نکل آئیں۔
واہ، کیا خوب نقشہ کھینچا ہے بہار کا۔
مری، کوئٹہ اور شمالی علاقوں میں رہنے والے لوگ تو اس طرح کی بہار کا نظارہ ہر برس کرتے ہوں گے۔
اور سیما صاحبہ کا یہ شکوہ بھی اب دور ہو گیا ہوگا کہ ریڈیو سے لڑائی مار کٹائی کی خبروں کے علاوہ اور کچھ بھی نشر نہیں ہوتا۔
تو پھر اگلے خط کی طرف آ جائیے۔
جی ہاں، یہ اگلا خط ہے کراچی سے، جناب طارق اقبال لکھتے ہیں، میں نے اس زمانے میں آپ کی نشریات سننی شروع کی تھیں جب آپ سامعین کو ڈاک کے ذریعے پروگرام گائیڈ، سٹکرز، کیلنڈر، ڈائریاں اور برطانیہ کے نقشے بھیجا کرتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ انہی تحائف کے لالچ میں ہم بہت سے نوجوانوں نے آپ کے پروگرام سننے شروع کیے، لیکن پھر ہم آپ کی نشریات کے ایسے عادی ہوئے کہ اب ہم کمبل کو چھوڑے بھی تو کمبل ہمیں نہیں چھوڑتا۔ نیا سال شروع ہوئے، کئی ماہ گزر گئے، لیکن آپ کی طرف سے کوئی ڈائری یا کیلنڈر موصول نہیں ہوا۔
آپ کے لیے ہمارا سب سے بڑا تحفہ ہماری نشریات ہیں طارق اقبال صاحب۔ ڈائریاں اور کیلنڈر تو چند ماہ میں پرانے ہو جائیں گے، لیکن سیربین تو ہمیشہ تازہ رہے گا، کیونکہ یہ ہر روز آپ کے لیے نئے سے نیا مواد پیش کرتا رہے گا۔
ویسے طارق صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارے ایک مستقل سامے ہیں، تو پھر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ڈاک کے ذریعے ڈائریاں اور پروگرام گائیڈ بھیجنے کا سلسلہ تو برسوں سے ختم ہو چکا ہے۔
اب آپ ہمارے ریڈیو، ٹی وی اور آن لائن کے تمام پروگراموں کی تفصیل ہماری ویب سائٹ یعنی bbc.com پہ دیکھ سکتے ہیں۔
جیک آباد سے محمد اسلم بروہی نے شکووں بھرا ایک طویل خط ارسال کیا ہے۔
اچھا، تو کیا شکوہ ہے بروہی صاحب کو؟
کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں، ہزاروں ہی شکوے ہیں، کیا کیا بتاؤں۔
چلیے کوئی ایک شکوہ تو بتا دیجیے۔
لکھتے ہیں، پچھلے ہفتے آپ نے رانا طارق جاوید کا خط پڑھا، حالانکہ اس سے ایک ہفتے پہلے بھی آپ ان کا ایک خط پڑھ چکے تھے۔ ایک ہی سامع کو اتنا وقت دے کر آپ ہماری حق تلفی کر رہے ہیں۔
بروہی صاحب، آپ تو ایسا نہ کہیے، کیونکہ ہمارے اس پروگرام میں سب سے زیادہ خطوط تو آپ ہی کی جانب سے آتے ہیں۔ طارق جاوید صاحب کا ایک طویل خط تھا جو ہم نے دو قسطوں میں پڑھا، اس لیے آپ کو لگا کہ ہم مسلسل ان کے خطوط پڑھ رہے ہیں۔
بروہی صاحب مزید لکھتے ہیں، آپ کو نوجوان سامعین کے خطوط زیادہ سے زیادہ شامل کرنے چاہیے، کیونکہ آپ کے 50 سال پرانے سامعین کے خطوط سے تو سب لوگ واقف ہو چکے ہیں۔ ان بزرگوں کے پاس اس کے سوا اور کوئی موضوع نہیں ہوتا کہ 1970 میں آپ کا پروگرام بہت دلچسپ ہوتا تھا لیکن اب روکا پیکا لگتا ہے۔
تمام سامعین کو اپنی رائے دینے کا پورا حق ہے جناب، جس طرح ہم آپ کی رائے نشر کر رہے ہیں اسی طرح ان کی آرا بھی نشر ہوتی ہیں۔
خط کے آخر میں بروہی صاحب لکھتے ہیں، یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانے کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ انتہائی بچکانہ اور غیر دانش مندانہ ہے۔ امریکہ سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ آنکھیں بند کر کے اس احمقانہ فیصلے کی حمایت کر دے گا۔ میرے خیال میں امریکہ کے پاس ابھی موقع ہے کہ وہ اپنی حمایت پر سوچ بچار کرے اور اپنا فیصلہ واپس لے لے، ورنہ اسے ساری دنیا کی پھٹکار سہنی پڑے گی۔
دنیا بھر کی پھٹکار تو وہ سہ چکا ہے بروہی صاحب، لیکن پھر بھی آپ کی تنبیہ اس نشریے کے ذریعے امریکہ تک پہنچ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ٹرمپ صاحب فیصلہ تبدیل کرتے ہیں یا اسرائیل کی حمایت پہ ڈٹے رہتے ہیں۔
ضلع لودراں سے ہمارے پرانے سامع حق نواز صاحب لکھتے ہیں، میں نے اس امر پہ شدید تنقید کی تھی کہ سعودی عرب میں متعین پاکستانی فوجیوں کو عالمی میڈیا پر کرائے کے سپاہی کہہ کر پکارا جا رہا ہے، حالانکہ یہ مجاہد تو وہاں مقامات مقدسہ کی حفاظت پر مامور کیے گئے ہیں۔ تاہم آپ نے میرا یہ خط کئی ہفتے تک نشر نہیں کیا، جبکہ کئی ایسے خطوط جن میں در پردہ آپ کی تعریف کی گئی تھی وہ آپ نے فوراً نشر کر دیے۔
حق نواز صاحب، یہ در پردہ والی بات آپ نے بہت دلچسپ کہی، کیونکہ تعریفی خطوط نشر کرنے سے تو ہم حت الوسع گریز کرتے ہیں۔ آپ کو جس خط میں ہمارے پروگراموں کی بقول آپ کے در پردہ تعریف سنائی دی تھی اس کی کچھ تفصیل عنایت ہو جائے تو ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم کہاں دھوکہ کھا گئے۔
سید پور سے خالد حسین سامن لکھتے ہیں، ایک پرانے سامے کی حیثیت سے میں نے خطوں کے پروگرام کو بہت سے نشیب و فراز سے گزرتے دیکھا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ جون جون یہ پروگرام مقبولیت اختیار کرے گا آپ لوگ اس کا دورانیہ بڑھاتے جائیں گے، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس، یعنی جون جون خط لکھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، آپ اس پروگرام کی ڈیوریشن کم کرتے جا رہے ہیں۔
جی نہیں سامل صاحب، یہ محض آپ کا احساس ہے۔ آپ کا یہ کہنا درست ہے کہ ہمارے مکتوب نگاروں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، لیکن پروگرام کا دورانیہ ہم نے کم نہیں کیا۔ یہ آپ کی چاہت اور محبت ہے کہ آپ اس پروگرام کو طویل سے طویل تر دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کے موجودہ دورانیہ میں اضافہ نہیں کر سکتے۔
ضلع سانگڑ سے آصف علی لکھتے ہیں، میرا شمار آپ کے پرانے سامعین میں ہوتا ہے اور غالباً باجی طاہرہ صدیقی کے علاوہ اور کوئی سامع آپ کو اتنی باقاعدگی سے خط نہیں لکھتا، لیکن کچھ ہفتوں سے طاہرہ صدیقی صاحبہ کے خطوط سنائی نہیں دے رہے، وہ خیریت سے تو ہیں؟
جی ہاں، آپ کی تشویش بجا ہے، طاہرہ صاحبہ ہماری سب سے زیادہ مستقل سامے ہیں اور حالات حاضرہ کے ہر پہلو پہ ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازتی ہیں، لیکن چند ہفتوں سے ہمیں ان کا کوئی مکتوب موصول نہیں ہوا۔ اگر وہ سن رہی ہوں تو ہمیں اور اپنے ساتھی سامعین کو اپنی خیریت سے ضرور آگاہ کریں۔
آصف صاحب مزید لکھتے ہیں، لالی ووڈ ایک بیکار اور بور پروگرام ہے، اسے سن کر نہ تو معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی تفریح حاصل ہوتی ہے۔ اس کی جگہ اگر آپ کوئی ہیلتھ کے بارے میں پروگرام شروع کر دیں جس میں اچھی صحت کے اصول بتائے جائیں تو سامعین کے لیے وہ بہت مفید ہوگا۔
آصف صاحب، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ فلمی معلومات کا پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ ہمارے مقبول ترین پروگراموں میں سے ایک ہے، اور فلموں میں دلچسپی رکھنے والے لوگ اسے انتہائی ذوق و شوق سے سنتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر سامع کو ہمارا ہر پروگرام تو پسند نہیں آ سکتا،
کیونکہ اپنا اپنا مزاج اور اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ سامعین، آپ بھی اپنی کسی پسند سے ہمیں آگاہ کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں، یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو خط لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی آج کی یہ محفل اختتام کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے تازہ خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ زہا جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
آپ کا خط ملا، ترتیب و پیشکش تھی عارف وقار کی۔ اور سامعین، آئیے اس وقت دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کیا ہو رہا ہے، کون سی خبر اس وقت ہماری ویب سائٹ پر شہ سرخی ہے۔ اشرف غنی، افغان صدر اشرف غنی کا یہ بیان کہ جنگ جیتنی نہیں بلکہ اسے ختم کرنا ہے، جو آج ہمارے ریڈیو سیربین کی بھی پہلی خبر تھی، سب سے اہم خبر تھی، یہی خبر اس وقت bbcurdu.com کی بھی لیڈ اسٹوری ہے، شہ سرخی ہے۔ اس کے علاوہ یہ خبر بھی کافی پڑھی جا رہی ہے کہ امریکی فوجی کہاں کہاں اور کیوں ہیں۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کا پاکستانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے لیے ڈو مور کا پیغام، یہ خبر بھی کافی پڑھی جا رہی ہے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔
ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
آمنہ شیخ نے اپنے کریئر کا آغاز تو ماڈلنگ سے کیا تھا، لیکن جب اداکاری کا رخ کیا تو نقادوں کو بھی متاثر کیا اور عام لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ بنائی۔ اس ہفتے آمنہ برطانیہ آئی ہوئی تھیں، جہاں انہوں نے لندن کے مشہور لیسٹر اسکوائر میں اپنی نئی فلم کیک کے ورلڈ پریمیئر میں شرکت کی۔ اس موقع پر ہماری ساتھی فیفی ہارون نے انہیں انٹرویو کے لیے بی بی سی اسٹوڈیو میں مدعو کیا۔
آمنہ شیخ، بی بی سی کے لندن اسٹوڈیوز میں ڈریسڈ فار دا سمر اے لٹل بٹ، کیونکہ یہاں اندر ہیٹنگ ہے تو ہم نے جیکٹ آپ سے اتروا دیا ہے۔ ویلکم
فیفی۔ یہ جگہ جو ہے مجھے اتنی انسپائر کر رہی ہے نا، ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس لیے جیکٹ ہاتھ میں لیے پھر رہی ہوں کیونکہ ہم اتنی جگہوں سے گھوم کے آ رہے ہیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، حیدرآباد، دبئی، اینڈ ناؤ لندن۔
جیٹ سیٹ لائف سٹائل۔
نہیں، اتفاقاً اب کیک کھلانا چاہ رہے ہیں ہم سب کو تو۔ اینڈ کل رات ہمارا ورلڈ پریمیئر تھا،
اور میں مبارک ہوں، میں بھی وہاں تھی۔
مبارک، آپ تھیں وہاں پہ اور میں ابھی بھی اس کے اثر میں ہوں۔ آج صبح جاگی تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی خواب ہے۔ میں نے فلم پہلی دفعہ دیکھی، فائنل ایڈٹ اس کا، تو بڑا ہی اس کا اثر رہا۔ پہلی دفعہ لیسٹر اسکوائر میں ہماری اسکریننگ ہو رہی ہے، پہلی دفعہ لندن
میں۔ کتنے سالوں سے پاکستانی جو ہماری ٹیمز آتی ہیں، میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ ایتھنک ایریاز میں جا کے پریمیئر کرتے ہیں تو ظاہر ہمارے لوگ آتے ہیں، مگر جب آپ لیسٹر اسکوائر میں پریمیئر کرتے ہیں تو جو لوگ وہاں ویسے ہی آئے ہوتے ہیں، جو بہت سارے ممالک سے اور لندن کے بھی جو باشندے ہیں، لندن کے لوگ ہیں، تو وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔
بالکل۔
اچھا، پاکستان میں فلمیں بنتی ہیں،
کتنی بڑی بات۔
تو یہ ایک اویئرنیس جو کریٹ ہوتی ہے
سینٹرل
لنڈن، اس کی بات کچھ اور،
بالکل ہی کچھ اور ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کتنی ایپٹ فلم ہے کیک، جس نے اس چیز کی پہل کی ہے، کیونکہ کیک ایک ایسی فلم ہے جو کہ نہ صرف پاکستانی ویلیو سسٹمز اور پاکستانی فیملی ڈائنامکس کو ایکسپلور کرتی ہے، لیکن یہ ڈائنامکس اتنے یونیورسل ہیں، اور اسپیشلی 21st سینچری کے ایشوز ہیں جنریشنل گیپس کے اور ماں باپ کے بوڑھے ہونے کی تھیمز اور اپنے ماں باپ کو روزانہ ایج ہوتے ہوئے دیکھنا اور کمنگ فل سرکل آف لائف اینڈ جو چوائسیز آپ نے زندگی میں بنائے ہیں اس کو اپنے فائنل مومنٹس میں فیس کرنا, یہ ایسے تھیمز ہیں جو یونیورسل ہیں, جو چاہے آپ بوسنیا سے ہوں یا کیلیفورنیا سے ہوں یا پاکستان سے ہوں, آپ ان سب سے خاندان تو خاندان ہی ہے اور اس میں آپ کی کوئی چوائس نہیں ہے.
پاکستان میں جس طرح سے ہمارا خاندان ہمارا کلچر ہے, آپ خاندان سے الگ ہو ہی نہیں سکتے.
صحیح بات ہے, لیکن اور ملکوں میں بھی یا کلچرز میں اگر آپ دور بھی ہو جاتے ہیں لیکن اپنی زندگی کے کسی موڑ پہ آپ کو واپس اپنے جڑوں کی طرف اگر آپ لوٹے نہ بھی لیکن آپ سوچتے ضرور ہیں. اٹس سم تھنگ دیٹ دی فلم ایکسپلورز. آئی ڈونٹ نو واٹ آئی ڈیڈ رائٹ,
بہت کچھ یو ڈیڈ رائٹ, بہت ساری چیزیں آپ نے رائٹ کی اس فلم میں. ایکٹنگ کا جو معیار ہے بہت اونچا ہے. ہماری پاکستانی فلموں میں کبھی کبھی اتنی جگہ نہیں ملتی کہ آپ اپنی اداکاری کے جوہر دکھائیں. آپ کے جو کیریکٹر آرٹسٹ بھی ہیں اس فلم میں ان کو بھی بڑی جگہ ملی ہے. یہ نہیں کہ ہیروئن ہے ہیرو ہے, مگر پھر بھی فیمیل سینٹرک فلم ہے اور آپ اور سنم سعید جو ہیں بہنوں کا کردار نبھا رہی ہیں. ریئل لائف میں آپ کی بہن ہے؟
ایک بہن ہے چھوٹی.
اس طرح لڑتے ہیں آپ جیسے سنم اور آپ؟
اماں ابا کے ایج ہونے کی باتیں کرتے ہیں تو ہماری آپس کی فیلنگز جو ہیں وہ بہت, سنم اور میرے جو کچھ ڈائنامکس تھے کہ کس کی رسپانسبلٹی ہے گھر کا بوجھ اٹھائیں اور اماں ابا کے ساری بیبی کی طرح ان کو پالیں, تو یہ چیزیں ہر گھر کی کہانی ہے آئی فیل.
اچھا مجھے بتائیں کہ اب آپ وہ پاکیزہ ٹائپ سیریل واپس جو آپ کو جا کے کرنے ہیں جو ہمارے ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں جس میں آپ رونا دھونا اور مظلوم عورت بن جاتی ہیں, اب کیسے کرو گے؟
میں تو کہہ رہی ہوں پریمیئر کے بعد میں نے کہا کیا ہوگا آسم عباسی, تم دونوں ہمیں تباہ کر دیے. سنم اینڈ آئی آر ریئلی ایٹ اے کراس روڈز کہ ناؤ واٹ, بٹ وی آر ہوپنگ ان شاء اللہ. آئی مین تھنگز آر چینجنگ. بنانا چاہ رہے ہیں اس طرح کی فلمس جو کہ ایک مناسب بجٹ میں بن رہی ہیں, کیونکہ ہماری انڈسٹری کی اوقات ابھی یہی ہے کہ آپ ایک مناسب بجٹ میں کانٹینٹ ہیوی پرفارمنس پیکڈ فلمس بنائیں, کیونکہ یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے ان پاکستان, رادر دین گوئنگ اوور بورڈ ود یور بجٹس اینڈ گیٹنگ بالی ووڈ انفلوئنس کانٹینٹ.
موہب نہیں آئے آپ کے ساتھ, وہ میرا خیال ایک ویب سیریز کر رہے ہیں.
جی میرے خیال میں کہ بفور وی نو اٹ ہماری یہ جو انٹرنیٹ آن لائن پروگرامنگ ہے اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اوور.
عشرت باجی کر رہے ہیں نا وہ
عشرت باجی کی طرف بڑھ رہے ہیں.
عشرت باجی, ہاں اب عشرت باجی کے ساتھ آپ آئیں گے گیسٹ اپیئرنس؟ صاف بتا
ابھی صاف بتا رہی فی الحال تو نہیں, بیکاز عشرت باجی کی اپنی ایک ایسنس ہے جو کہ بہت پہلے ایک چینل پہ ایز اے سٹ کام چلتا تھا اینڈ اٹ ہیڈ اے کلٹ فالوئنگ.
میں اس چینل کو لیڈ کر رہی ہوں.
جی تو آپ تو بہت زیادہ واقف ہیں اس سے. سو وہ جو کانٹینٹ تھا نا وہ ہولی اینڈ سولی موہب مرزا ہے. سو ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ
پرانا موہب مرزا اور نیا موہب مرزا جو ہے اس ہی از گاٹ اے ٹرینڈی ہیئر کٹ اینڈ از ویری ہپسٹر.
ویری ڈیفرنٹ ناؤ,
اب ہپسٹر ہو گئے نا.
بٹ عشرت باجی کین کم انٹو دی 21st سینچری, سو ہی از ورکنگ آن دیٹ.
اچھا جب آپ کی فلم اگر چلتی ہے, ان کی فلم نہیں چلتی, وہ ابھیمان فلم یاد ہے آپ کو؟ وہ والا جو ہو جاتا ہے نا تھوڑا سین, تو سچ بتائیں کیونکہ اس قسم کی ٹینشنز آ جاتی ہیں کہ کس کا کریئر اچھا چل رہا ہے کس کا کریئر نہیں اچھا چل رہا, اور جب ایک فلم نہیں چلتی تو آپ کو سپورٹ دینا پڑتا ہے.
بالکل, بہت زیادہ. ایک تو ایمپتھی کا نیا لیول ہے یہ جب آپ کے پارٹنر, اور کیونکہ جانتے ہیں کرافٹ کیا ہے اور پیچھے ڈیسیجنز کیا ہیں اور فلم بنتی کس طرح ہے یہ پتہ ہے. جتنا وہ خون پسینہ وہ لگاتے ہیں, جتنی سوچ اور جتنا زیادہ سیریسلی لیتے ہیں اس کام کو, شاید ہی کوئی اتنا زیادہ پرسنلی لیتا ہے کام کو, بہت زیادہ فیل ہوتا ہے, بہت زیادہ کنسرن بھی ہوتا ہے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ریگارڈنگ ورک, بیکاز وی آر لٹرلی اسپینڈنگ آر لائفز ان دس
پروفیشن. جب میں نے پہلے آپ کو انٹرویو کیا تھا آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. اگر کوئی اور پروفیشن میں ہسبینڈ اور وائف وڈ بی ان اے ڈیفرنٹ پروفیشن, تو ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی,
شاید نہیں آتی. آئی مین آئی کین اونلی ٹاک فرام مائی ایکسپیرینس, بٹ
آپ نے ایک ہی شادی کی ہے اور ہوپفلی ایک ہی شادی پہ رہیں گے, مگر سیلیبریٹیز پہ پریشرز بہت ہوتے ہیں کیونکہ
بالکل
ٹیمپٹیشنز بھی بہت
بالکل ہوتی ہیں. یو آر آؤٹ ان دی اوپن, آپ مطلب
خوبصورت
سچ
خوبصورت مرد خوبصورت عورتیں
ہر طرف.
ہاں
لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے نا
عدنان ملک جیسے خوبصورت انسان,
رومیو
اور نام بھی رومیو.
بالکل बिल्कुल हाँ. लेकिन इसकी एक और साइड है, वो ये है कि सब कुछ इतना ज्यादा एक्सपोज्ड है इस फील्ड में कि यू नो एग्जैक्टली कि इस खूबसूरती के पीछे क्या है.
जब आपकी बेटी मीसा पैदा हुई थी, यूजुअली होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो एक माँ की जिंदगी खास तौर पे बिल्कुल बदल जाती है और वो एक तरह से अपने बच्चे की एक्सटेंशन ही समझी जाती है. जैसे वो उसकी इनफरादियत जो है वो लोग एक तरफ कर देते हैं. हमारे ड्रामों में नहीं होता है मीसा की अम्मी उस तरह से बुलाते हैं. मगर आपने ये बात मुझे की कि माई चाइल्ड हैज टू फिट इन टू माई लाइफ, नॉट द अदर वे. अभी तक भी ये है.
बिल्कुल, शी इज विद मी, यू हैव सीन इट.
हाँ, आई हैं
जी.
जैसे वो स्टूडियो में अभी आई, आपके साथ आई हुई हैं, तो वो सीधा माइक के पास गई और कहा
हेलो माय नेम इज मीसा. कमाल है, ये खुद ही से ये पिकअप कर रही हैं चीजें. एंड आई एम लाइक ओह माय गॉड, वॉच आउट वर्ल्ड. यस एब्सोल्युटली, मेरे साथ साथ है वो. मैं जहाँ जाती हूँ, मेरे सेट पे, मेरे शूट्स पे, शी इज विद मी. मैंने देखा है उसको कि वो किस तरह एनवायरमेंट को अब्सॉर्ब करती है और फिर उसको प्रोसेस करके किस तरह से वो
मगर फिर भी
उनकी डेवलपमेंट किस तरह हो रही है. तो आई एम अमेज्ड. अब भी आई स्टैंड बाय दैट, बिकॉज अगर मैं नहीं करूँगी ये तो फिर वो भी नहीं कर पाएगी आगे जाके, अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगी, अपनी आप को मनवा नहीं पाएगी, अनलेस शी सीज एन एग्जाम्पल ऑफ इट अराउंड हर. तो मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि कुछ नहीं तो मुझे इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल बनना है जितना मैक्सिमम मैं कर सकूँ इन एवरी वे, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो अपने वैल्यूज़ हों, फैमिली वैल्यूज़ हों, या वर्ल्डली वैल्यूज़, एक दूसरे इंसान के साथ, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के तरीके, सेंस ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग.
मोहिब से उसकी रिलेशनशिप मीसा की,
मोहिब की इसकी रिलेशनशिप बहुत मज़े की है. अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि बिकॉज वी आर वर्किंग दोनों, मोहिब भी मैं भी, वो एक सीरियल कर रहे हैं लाहौर में और सीरियल के दिन खत्म ही नहीं होते. सो हम
कोशिश करते हैं, the heart grow fonder.
It does, because she's always like बीचूच में she misses him.
आप मीसा की बात नहीं कर रही, आपकी
मेरी
बात
तो
कर
रही. हाँ, है ही, मेरी तो हमेशा सही है कि बस कर चले, let's do something now, you know, इतना टाइम हो गया. But we find ways, we find time ke kisi tarah, you know, we come together and Meesa spends time with Mohib also when he's working or in his downtime. Abhi Mohib sahab jo hai wo ek bike ride pe nikle hue hain Harley's group mein from Islamabad to Bhurban with like 40 other men, middle-aged and above middle-aged men, testosterone-filled ride.
मुझे अभी विजुअलाइजेशन हुई,
विजुअलाइजेशन
नहीं मोहिब की, नहीं आपकी, इन ब्लैक लेदर,
हाय अल्लाह,
है ना, वो स्मोकी आईज इन ब्लैक लेदर, कह रही हूँ बड़ा सेक्सी सा इमेज
है, दैट्स ग्रेट, या
लेदर बूट्स,
होपफुली नेक्स्ट विल बी दैट.
हाँ, ये भी हो सकता है ना. वो सुहाई अली अब्रो कर रही है ना मोटरसाइकिल,
सो एक्साइटेड अबाउट मोटरसाइकिल, सो नेसेसरी.
शुरू में जब आपकी शादी हुई थी तो बड़ा लोग आपसे वो सवाल होता था, आप हाउ डिड यू फॉल इन लव,
कैसे मिले,
कैसी हुई, कहाँ मिले, मतलब अमटीन वो जो ब्रेकफास्ट शोज होते थे,
एक रिहर्स्ड आंसर जो है वो बस.
मगर मैं सवाल ये नहीं पूछ रही आपसे, मैं ये पूछ रही हूँ,
कुछ तो
अब तो सब वो हो गया ना. मगर देखिए इतने साल हो जाते हैं जब आप किसी के साथ रहते हैं, और जब मैंने पिछली दफा इंटरव्यू किया था दोनों आपने कहा था अब हमारी दोस्ती बहुत है, जाहिर होगी दोस्ती. मगर मैंने उस वक्त भी सोचा था, मैं कहा यार हाउ बोरिंग, ये मतलब ये होती है मोहब्बत, दोस्त बन गए हैं, वो पैशन, वो रोमांस, वो इश्क, आशिकाना किस्म की जो पोएट्री, वो रहता ही नहीं है.
हर चीज में एक एफर्ट दरकार है. तो टू कीप द रोमांस अलाइव वेदर यू इन अ रिलेशनशिप और नॉट, अगर आप नहीं भी हैं एंड इफ यू प्लेइंग द फील्ड, उसमें भी इट टेक्स एफर्ट टू कीप इट अलाइव.
आप क्या करती हैं जिस तरह रोमांस को अलाइव रखने के लिए?
मैं आपको मिसाल दूंगी. हम कितना कतराते हैं एक्सरसाइज करने में, रोजाना जब जाना होता है एक्सरसाइज के लिए, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट देयर. लेकिन एक दफ़ा आप मसल मेमोरी बना लेना और उस मसल को कीप वर्किंग इट, यू टोन योर बॉडी इन अ सर्टेन वे. एंड द सेम अप्लाइज टू लव, सेम अप्लाइज टू आई फील अ मैरिज,
रिलेशनशिप.
इट्स अ जिम, यू हैव टू वर्क दोज मसल्स मैन, आई कांट लेट इट लाइक रिलैक्स.
तो फिर आप मोहब्बत पे कॉन्सेंट्रेट करें, आप
जिम जाती हूँ.
पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा और मॉडल आमना शेख हमारी साथी फीफी हारून से बात कर रही थी.
اس کے ساتھ ہی سیربین اپنے اختتام کو پہنچا جاتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے رفاقت علی اور پروڈیوسر تھے اطہر کاظمی. یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں پیم ٹیلر, جبکہ اسلام آباد سے یہی فرائض انجام دے رہے تھے عامر صدیق. یہاں حسین عسکری کو سیربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے, اور آخر میں خبروں کا خلاصہ سنتے جائیں عبداللہ فاروقی سے.
پاکستان نے افغان حکومت کی طرف سے طالبان کو امن کی پیشکش کی بھرپور حمایت کی ہے اور اسے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. شام کے ایوان صدر کے مطابق صدر بشار الاسد نے دمشق کے قریب مشرقی غوطہ کا دورہ کیا ہے, جہاں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں شدید لڑائی جاری تھی. یروشلم میں ایک اسرائیلی سیکیورٹی گارڈ کو چاقو سے حملے میں شدید زخمی کر دیا گیا ہے. اطلاعات ہیں کہ حملہ آور ترک سیاح تھا, جسے اسرائیلی پولیس نے رکنے کو کہا تھا اور وہ جوابی کارروائی کے نتیجے میں ہلاک ہو گیا ہے. روس کے باشندے الیکشنز میں ووٹ ڈال رہے ہیں, جن کے نتیجے میں امکان ہے کہ صدر ولادیمیر پوتن چوتھی مرتبہ صدر منتخب ہو جائیں گے. بنگلہ دیش میں صوفی کے مزار کے گدی نشین کو قتل کرنے کے جرم میں جمعیت المجاہدین بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے 7 افراد کو سزائے موت سنائی گئی ہے. اور پاکستان سپر لیگ کے پہلے پلے آف میچ میں کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.